الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو معكم أينما كنتم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کل کی سائنسی دنیا میں مغربی ممالک جنہیں دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے کرائم فری ماحول پیدا کر دیا ہے. کیسے پیدا کیا ہے؟ اس کے لیے انہوں نے ویڈیو کیمراز لگا دیے ہیں. چنانچہ ٹریفک کی سپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے ویڈیو کیمرے لگے ہوتے ہیں. جو بندہ گاڑی تیز بھگاتا ہے لیمٹ سے تو کیمرہ نوٹ کر لیتا ہے اور اس کو ٹکٹ مل جاتی ہے. تو لوگ سپیڈ تیز کرنے سے گھبراتے ہیں. پھر یہ کیمرے کا استعمال سڑکوں کی بجائے دکانوں میں مارکیٹوں میں بھی شروع ہو گیا. چنانچہ بڑے بڑے سٹور بنے ہوتے ہیں اور ان میں سیکورٹی والا صرف دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا, اور چیزیں پڑی ہوتی ہیں مگر کوئی بندہ چوری بھی نہیں کرتا. اس لیے کہ جو بندہ چوری کرتا ہے تو کیمرے میں بیٹھنے والے دیکھنے والے فوراً اس کو دیکھ کے گیٹ سے باہر نکلنے سے پہلے پکڑ لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہر بندہ محتاط ہوتا ہے اور کوئی بندہ چوری نہیں کر رہا. مگر یہ چونکہ سب اس کیمرے کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ ان لوگوں کے اندر کی صفت نہیں ہے کرائم نہ کرنا, یہ کیمرے کے ڈر کا اثر ہے. چنانچہ نیو یارک میں 2 منٹ کے لیے بجلی بند ہوئی اور کروڑوں روپے کی چیزیں چوری ہو گئیں, کیونکہ ہر بندے کو پتا تھا کہ ویڈیو کیمرہ نہیں کام کر رہا. اور وہاں جو لوگ بینکوں میں ڈاکے مارتے ہیں وہ بھی بڑے لکھے پڑے, پہلے آ کے ویڈیو کیمرے بند کرتے ہیں اور پھر چوری کرتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے کیا کیا. دین اسلام کی خوبی دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے انسانوں کو یہ درس دیا کہ لوگوں, تمہارا ایک پروردگار ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, وہ علم والا بھی ہے قدرت والا بھی ہے, وہ دیکھتا بھی ہے اور ہر وقت تمہارے ساتھ بھی ہے. اب یہ جو احساس تھا نا کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے اور میرا رب میرے ساتھ ہے, اس نے لوگوں کے ایمان بنا دیے اور پوری سوسائٹی سے کرائم زیرو کر دیا. حضرت عمر لانو کے زمانے میں آپ ایک مرتبہ مدینے کی گلی میں جا رہے تھے تو ایک گھر سے بوڑھی عورت کی آواز آئی جو اپنی جوان بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹی بکری نے دودھ دے دیا. اس نے کہا دے دیا. بیٹی کتنا دودھ دیا؟ اس نے کہا امی کم دیا. تو ماں نے کہا کہ بیٹی جو دودھ لینے والا آئے گا نا وہ تو پورا دودھ مانگے گا, لہذا جتنا کم ہے اتنا پانی اس میں ڈال دو. تو لڑکی نے جواب دیا, امی امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالا کرتے. تو ماں نے کہا بیٹی امیر المومنین کون سا یہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو نوجوان لڑکی نے جواب دیا, امیر المومنین نہیں دیکھ رہے امیر المومنین کا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی نوجوان بچوں کے دل میں بھی یہ ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ وہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں ہر وقت دیکھا جا رہا ہے اور دیکھنے والا پروردگار ہے. چنانچہ کرائم زیرو ہو گئے تھے. عبداللہ ابن عمر لانو فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جنگل میں تھا, ویرانے میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا, تو میں نے اسے آزمانے کے لیے کہا کہ ایک بکری مجھے بیچ دو, اسے ہم پکائیں گے, ہم بھی گوشت کھائیں گے, تم بھی کھا لینا. انہوں نے کہا جناب یہ بکریاں میری نہیں ہیں, اس کا مالک کوئی اور ہے. ہم نے کہا بھئی ایک بکری بیچنے سے مالک کو کیا پتا چلے گا؟ اس نے کہا مالک کو تو پتا نہیں چلے گا مگر اللہ کہاں ہے یہ بتاؤ. یعنی اس بکریاں چرانے والے چرواہے کے دل میں بھی اللہ کا اتنا استحضار تھا کہ ویرانے میں بھی اس کو یہ احساس تھا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت پر ایسا احسان فرمایا کہ یہ تصور دے کے انسانی معاشرے میں سے کرائم کو ختم ہی کر دیا. کتابوں میں بہت سارے واقعات ہیں. ایک جگہ اندھیرا تھا, ایک مرد گزر رہا تھا تو اس نے کسی عورت کو ہاتھ لگایا تو عورت نے فوراً اسے کہا ڈر اس پروردگار سے جو اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح وہ روشنی میں دیکھتا ہے. تو اندھیرے میں بھی وہ آدمی گناہ سے پیچھے ہٹ گیا. یہ ایک ایمان تھا جو نبی علیہ السلام نے امت کے اندر پیدا کر دیا اور اس کی وجہ سے انسانیت کے اندر سے جرائم ختم ہو گئے تھے. کوئی بندہ تخلیہ میں بھی جرم نہیں کرتا تھا. یہ پولیس کے ڈر سے نہیں چھوڑتے تھے یا ویڈیو کیمرے کے ڈر سے نہیں چھوڑتے تھے, یہ اللہ کے ڈر سے چھوڑتے تھے. اور یہ اصل ایمان ہے اور یہی اعلی زندگی ہے. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو جرم فری معاشرہ قائم کیا اس جیسا معاشرہ آج تک دنیا پھر قائم نہیں کر سکی. نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو باتیں سمجھایا کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رانو نبی علیہ السلام کے کزن تھے, چچا زاد بھائی تھے. ایک مرتبہ وہ نبی علیہ السلام کی سواری میں پیچھے سوار تھے. گھوڑے پہ بندہ سوار ہوتا ہے نا تو پیچھے دوسرا بچہ بھی بیٹھ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سوار تھا. کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن, میں ایک دن نبی علیہ السلام کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا. فقال, نبی علیہ السلام نے فرمایا یا غلام, اے لڑکے اے بچے, انی اعلمک بکلمات, میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک, تو اللہ کو یاد رکھ وہ تجھے محفوظ رکھے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تو اللہ کو یاد رکھ اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ, اگر تجھے مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ. وإذا استعنت فاستعن باللہ, اور اگر تجھے مدد چاہیے تو اللہ سے مدد مانگ. وعلم, اس بات کو جان لے, ان الامۃ لو اجتمعت على ان ينفعوك بشیء لم ينفعوك الا بشیء قد كتب اللہ لك, اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تجھے نفع پہنچانے کے لیے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ تعالی نے لکھ نہیں دیا. وَإِنْ اجتمعوا على ان يضروك بشيء, اور اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے تو لم يضروك, وہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. الا بشيء, مگر وہی چیز, قد كتبه الله عليك, جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. رفعت الاقلام, کلمیں اٹھا لی گئیں. وجفت الصحف, اور صحیفے خشک ہو چکے, یعنی اللہ نے جو لکھنا تھا وہ لکھا جا چکا, اب مزید کچھ رد و بدل نہیں ہو سکتی. لہذا اگر اللہ نفع دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور اللہ نقصان نہ دینا چاہے تو دنیا پہنچا نہیں سکتی. اس میں ایک بنیادی نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے بارے میں لکھ دیا ہے فائنل وہی ہو کے رہنا ہے. ہمارے چونکہ ایمان کمزور ہیں تو آج ہم عجیب توہمات کا شکار ہیں. عورتوں میں اتنا زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہے. اور جی جب بھی میرا بچہ پھپھو کے گھر جاتا ہے نا بیمار ہو جاتا ہے. صرف اس گمان کے اوپر اب پھپھو کے گھر جانا چھڑوا دیتی ہیں. بہن کھانا بنا کے بھائی کو بھیجتی ہے اور بیوی نہیں کھانے دیتی. پتہ نہیں کیا اس پہ پڑھ کے بھیج دیا ہوگا. لہذا اس کھانے کو ٹریش کین میں ڈال دیا جاتا ہے. اور بنیاد کیا ہے؟ اور جی ہمارا ہمیں جو کاروبار اچھا نہیں ہو رہا نا کسی نے کچھ کر دیا ہے. اور پھر وہ عملیات والوں کے پیچھے بھاگتی ہیں اور عملیات والوں کے پھر دکان خوب چلتی ہے. اور جی ہمارا کاروبار اچھا نہیں رہا کسی نے کچھ کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں کسی قریبی خاتون نے کچھ کیا ہے. اور آگے کی سٹوری عورت کے ذہن میں پہلے سے بنی ہوتی ہے کہ پھپھو نے ہی سارا کچھ کیا ہے, فلاں نے ہی سارا کچھ کیا ہے. تو معاشرے کے اندر جو صلہ رحمی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں دل کے اندر کینہ آ جاتا ہے. یہ صرف انسان کی بدعقیدگی کی وجہ سے ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دینا چاہے تو کوئی اس دیے ہوئے رزق کو روک سکتا ہے؟ کوئی اس رزق کو باندھ سکتا ہے؟ اللہ کے بندو کسی کو چھوٹا خدا کیوں بناتے ہو؟ اللہ ایک ہی ہے, کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. جب اللہ نے رزق لکھ دیا تو وہ مل کے رہے گا, کوئی دوسرا اس کو روک نہیں سکتا. اور اگر اللہ نہیں دینا چاہتا تو کوئی اللہ سے دلا نہیں سکتا. یہی اس جو ہے نا حدیث پاک میں عقیدہ سکھایا گیا کہ ساری دنیا نفع دینے پہ تل جائے وہ نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, اور ساری دنیا نقصان دینے پہ تل جائے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو جب ہمارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہمیں ان تعویذ والے بندوں عملیات والوں کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کئی مرتبہ انسان کا اپنا گمان ہوتا ہے جس سے اس کو نقصان ہوتا ہے. میرے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا, اس نے تبلیغ جماعت میں کافی وقت بھی لگایا ہوا تھا اور ہر سال چیلے لگاتا تھا, اور آدھی زندگی گھر میں اور آدھی زندگی رائمنڈ میں گزارتا تھا. اب بتائیے اتنا نیک آدمی, کہنے لگا جی کہ گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے, بیوی میری نافرمان ہے اور بچے بھی میری بات نہیں مانتے, تو میں بچوں کو لایا ہوں کہ آپ ان کو بیعت کیجئے. خیر میں نے بچوں کو بیعت کیا, بیوی کو بیعت کیا. پھر اس کے بعد میں نے بیوی سے یہ پوچھا کہ بھائی آپ اس کی بات کیوں نہیں مانتی, تیرا خاوند اتنا دیندار ہے نیک ہے تو آپ خوش ہو کے اس کے ساتھ زندگی گزارو. اس نے کہا جی کہ میرا خاوند بہت نیک ہے بہت دیندار ہے, مگر یہ خاوند میرے پاس کئی کئی مہینے آتا ہی نہیں ہے. اب میں زندگی کیسے گزاروں, میں بھی انسان ہوں. تو صاف ظاہر ہے کہ میں پھر اس کے ساتھ جھگڑے کرتی ہوں, لڑتی جھگڑتی ہوں. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ لڑائی کی بنیاد کیا ہے. اب میں نے وہ جو ہسبینڈ تھے ان سے پوچھا کہ جی آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ شادی شدہ ہیں اور بیوی کے حقوق ہوتے ہیں اور ادا کرنے ہوتے ہیں. اس کو تو سارا پتہ تھا. کہنے لگا جی ہاں بالکل پتہ ہے. میں نے کہا کہ آپ اس پہ خرچہ بھی کرتے ہیں, اس کے گھر کے کھانے پینے کا سب, کپڑوں کا خیال کرتے ہیں, آپ بیوی کو ٹائم کتنا دیتے ہیں؟ کہنے لگا حضرت اس میں مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اور حضرت جب میں بیوی سے ملتا ہوں نا تو کچھ نہ کچھ میرے کاروبار میں ہو جاتا ہے. میں نے کہا خدا کے بندے बीवी के मिलने की वजह से कारोबार में क्या कुछ हो सकता है? ओ जी, मैंने कई दफा तजर्बा किया है, जब बीवी से मिलता हूं कोई ना कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, अब मैंने बीवी से मिलना छोड़ दिया है। मैंने कहा कि आपने इतने साल तबलीग में क्या सीखा? अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं चीजों के बगैर, और चीजें कुछ नहीं कर सकती अल्लाह के बगैर। तो ये तो बुनियाद थी, बुनियाद ही ना सीखी तो फिर क्या फायदा इतना वक्त लगाने का। कहने लगा, जी अब मैं क्या करूं? मैंने कहा, ये शैतान है, तुम्हारे जहन में ये ख्याल डालता है और जैसे तुम्हारा ख्याल होता है वैसे हो जाता है। अब तुम इस ख्याल को तोड़ो, शैतान को ये कहो कि मैं बीवी से मिलूंगा, अगर मेरा नुकसान 10 गुना होता है तो भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने लगा, जी इतना नुकसान हो गया तो क्या? मैंने कहा, अल्लाह नुकसान करेगा तो फायदा भी देगा, आप शरीयत का हुक्म पूरा करो और हकूक लिबाद में कमी ना करो। लो जी, उस बंदे को बात समझ आ गई। फिर उसके बाद उसने बीवी के साथ मोहब्बत प्यार से रहना शुरू कर दिया, ना कोई नुकसान हुआ और ना कुछ और हुआ, वो जो बदअकीदगी थी वो उसकी खत्म हो गई। तो शैतान इस तरह कमजोर अकीदे वाले लोगों पे अटैक करता है, किसी के जहन में कुछ डाल देता है, किसी के जहन में कुछ डाल देता है, भाई भाई से बोलना छोड़ देता है, बहन भाई से बोलना छोड़ देती है, हत्ता के मियां बीवी के दरमियान जो है फर्क डाल दिया जाता है। आप इस बात पे बहुत मजबूत रहे कि पूरी दुनिया नुकसान देने पे तुल जाए, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक मेरा रब ना चाहे। और पूरी दुनिया नुकसान देने पे तुल जाए तो नहीं पहुंचा सकती जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे। और अगर ये नुकसान नफा अल्लाह की तरफ से है तो फिर इसको कोई रोक ही नहीं सकता, फिर मैं इस पर हाजिर हूं। मेरा रब अगर मुझे परेशानियों में रखता है तो मैं परेशानियों के लिए हाजिर हूं। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावां, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावां। अगर अल्लाह मेरे दुख में राजी है ना तो मैं सुख को चूल्हे में डालता हूं। तो अल्लाह ताला हमारे ईमान को भी मजबूत फरमाए, हम हर वक्त अपने जहन में याद रखें कि अल्लाह हमें देखता है। हर वक्त जहन को अल्लाह की तरफ रखना, इसको वकूफ कल्बी कहते हैं और हमारे मशायख इसका सबक देते हैं कि चलते फिरते लेटे बैठे दिल की ध्यान अल्लाह की तरफ रखो। अब बाज गैर मुकल्लिद किस्म के लोग पूछते हैं, ओ जी ये वकूफ कल्बी मुराकबा कहां से आ गया? भाई देखो, इसको वकूफ कल्बी नहीं कहते तो क्या कहते हैं? हमने इसका नाम वकूफ कल्बी रखा है, आप कोई और नाम रख लो, लेकिन चीज की हकीकत से तो इनकार नहीं ना किया जा सकता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अल्लाह को याद रखो, अल्लाह को अपने सामने पाओगे। तो हर वक्त अल्लाह की तरफ ध्यान रखना और अल्लाह को याद रखना, यह बुनियादी सबक है दीन का। दीन इस्लाम बहुत खूबसूरत दीन है, उसने इंसानों के हकूक का भी बहुत ख्याल रखा, हत्ता के जानवरों के हकूक का भी बहुत ख्याल रखा। आज वेस्टर्न दुनिया बड़े दावे करती है, ओ जी हम हैवानों से बहुत मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, और वो अपनी वसीयतें मरने के बाद अपने कुत्तों और बिल्लियों के लिए कर जाते हैं, पेट के लिए कर जाते हैं। आप हैरान होंगे कि हर साल पेट के लिए इतना पैसा वो छोड़ जाते हैं कि अगर वो पैसा दुनिया के गरीबों पे खर्च किया जाए तो सारी दुनिया में से गुर्बत खत्म हो जाए। मगर दीन इस्लाम ने 1400 साल पहले, जब दुनिया इन चीजों को नहीं जानती थी, उस वक्त हैवानों के हकूक का ख्याल रखवाया। चुनाचे नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, ला तजअलू ज़ुहूरा दवाबिकुम मनाबिरा, तुम जानवर की पीठ को मिंबर न बनाओ। लोग क्या करते थे, घोड़े पे सवार हैं, किसी जगह खड़े हो गए और लोगों से बात करनी शुरू कर दी। अब भाई सवार जो हो तो घोड़े को तो बोझ उठाना पड़ रहा है ना, کس مقصد کے لیے؟ کہ آپ گھنٹہ بیٹھ کے تقریر کریں اور گھوڑے کو ممبر بنائے رکھیں. تو نبی الاسلام نے فرمایا تم اپنی سواریوں کی پیٹھوں کو ممبر نہ مت بناؤ. اگر بات کرنی ہے تو نیچے اتر جاؤ اور بات کر لو, اور اگر سواری کرنی ہے تو سوار ہو کے چلے جاؤ. حتیٰ کہ نبی الاسلام نے فرمایا لا تسب الدیق فإنه یوقظ للصلاة, تم مرغے کو گالی مت نکالو اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے. گاؤں کے ماحول میں لوگ اپنے گھروں میں مرغے بھی پالتے ہیں, اور یہ مرغا عجیب جاندار ہے. ماشاءاللہ عین تہجد کے اذان کے وقت یہ اپنی آواز نکالنی شروع کر دیتا ہے, اس لیے لوگ کہتے ہیں جی کہ مرغا اذان دے رہا ہے. اب جب بندہ سویا ہوا ہو اور ادھر سے مرغے صاحب بار بار آواز لگا رہے ہوں تو بڑا غصہ آتا ہے. تو دیہاتی لوگ پھر کئی مرتبہ مرغے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مرغے کو برا بھلا مت کہو, وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان التحریس بین البہائم, کہ لوگوں تم جانداروں کو ایک دوسرے سے مت لڑایا کرو. چنانچہ لوگ لڑائی کرتے ہیں, ریچھ کتے کی لڑائی شریعت میں جائز نہیں ہے. مرغوں کی لڑائی کروانا جائز نہیں ہے, اور قربانی کے موقع پہ بکروں کی لڑائی, ایک دوسرے کو ٹکرے مار رہے ہیں بکرے اور لگ رہے ہیں, تو جانوروں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانا اور اس کا تماشا دیکھنا شریعت نے اس کو منع کر دیا. چنانچہ شریعت نے کہا کہ اگر کوئی بندہ جانداروں کی خدمت نہیں کر سکتا تو وہ گھر میں جانور نہیں پال سکتا. اگر کوئی گھر میں کبوتر یا طوطا پالنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے ان کی غذا اور آرام کا خیال رکھے. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جانوروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اگر کسی جانور کو ذبح بھی کرنا ہے تو ظالموں کی طرح ذبح مت کرو, بلکہ اس کو ذبح اس طرح کرو کہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو. چنانچہ کوئی بندہ جانور کو بٹھا کر اس کے سامنے اپنی چھری کو تیز کرنا شروع کر دے تو شریعت نے منع کر دیا, ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. بھئی جو ذبح ہو رہا ہے وہ تو چلو ذبح ہو رہا ہے اللہ کے نام پہ, جو دیکھ رہا ہے وہ کیوں اس منظر کو دیکھ رہا ہے؟ تم اس طرح بے حسمت بنو اور جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو. اس وقت کے ماحول معاشرے میں بچے تیر اندازی سیکھتے تھے, جیسے آج کل ویڈیو گیم کھیلنے کی عادت ہے نا بچوں میں. تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہر بچہ تیر اندازی سیکھتا تھا. آج کل گلیوں میں بنٹے کھیلتے ہیں بچے, تو اس وقت تیر پھینکتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ اگر تم نے تیر پھینکنے کی پریکٹس کرنی ہے تو کسی جاندار پہ مت کرو. یعنی ایسا مت کرو کہ سامنے گائے کھڑی ہے یا بھینس کھڑی ہے یا گدا گھوڑا کھڑا ہے تو اس گھوڑے کو تیر مار کے دیکھو میرا نشانہ کیسا ہے. فرمایا نہیں, تم ایسے نہیں کر سکتے, اس لیے کہ تمہاری مشق میں اس کا کیا قصور کہ وہ تکلیف اٹھائے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن من اتخذ شیئا فیہ الروح غرضا, کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی اس بندے پر جو جانور پر اپنے نشانے کی پریکٹس کرے. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ سبق دیا کہ جانداروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے. چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے لیے آ رہے تھے, انہوں نے ایک درخت پہ چڑیا کا گھونسلہ دیکھا. चिड़िया तो दाना चुनने गई हुई थी और उसके बच्चे जो थे बहुत रंग बिरंगे खूबसूरत थे वो घोंसले के अंदर थे। असी साहबी ने जब खूबसूरत बच्चों को देखा तो इन्होंने बच्चों को हाथों में पकड़ लिया, उठा लिया और नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में चल पड़े। थोड़ी देर के बाद उनकी मां भी आ गई, चिड़िया भी आ गई, उसने देखा कि घोंसला खाली है तो वो इधर उधर उड़ी कि मेरे बच्चों को कौन ले गया। तो चिड़िया ने देखा कि इस साहबी के हाथ में उसके छोटे छोटे बच्चे थे तो वो चिड़िया इसके सर के ऊपर घूमती रही और आवाजें निकालती रही। अब ये बंदा उस चिड़िया की आवाज को समझ नहीं सका कि ये क्या कहना चाहती है। थोड़ी देर के बाद चिड़िया इसके कंधे पे आके बैठ गई, इसने चिड़िया को भी पकड़ लिया। अब ये बड़ा खुश कि बच्चे भी हैं और चिड़िया भी है और मेरे हाथ में सब रंग बिरंगे परिंदे आ गए। नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने पूरा वाकया सुनाया तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि देखो, जब आपने चिड़ियों को बच्चों को उठा लिया और मां ने वापस आके देखा कि चिड़िया के मेरे बच्चे घोंसले में नहीं है तो वो बच्चों को तलाश करने के लिए निकली। तुम्हारे हाथ में बच्चे देखे तो वो तुम्हारे सर पे चक्कर लगा रही थी और तुमसे फरियाद कर रही थी, मैं मां हूं, मुझे मेरे बच्चों से जुदा मत करो, मुझे मेरे बच्चों से जुदा मत करो। लेकिन तुम उसकी बात को समझे नहीं। तो जब तुम उसकी बात को नहीं समझे तो ये मां थी, बच्चों से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ये तुम्हारे कंधों पर आकर बैठ गई। अच्छा, अगर मेरे बच्चों को आजाद नहीं करते फिर मुझे भी पकड़ लो, मैं गिरफ्तार तो हो जाऊंगी, बच्चों के साथ तो रहूंगी। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ और जिस घोंसले से इस मां को और बच्चों को पकड़ा है इन सबको जाके वहीं वापस छोड़ के आओ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जानदारों के साथ, सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, जानदारों के साथ भी उसने सलूक का हुक्म फरमाया। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल की एक औरत थी जो फाहिशा औरत थी, बदकार औरत थी। उसने एक मर्तबा एक कुत्ते को देखा कि प्यास से उसकी जुबान निकली हुई थी और वो पानी चाह रहा था, पानी करीब था नहीं, तो उस औरत ने महसूस किया कि ये कुत्ता प्यास है, इसको पानी चाहिए। तो एक कुआं था, उस कुएं से उसने पानी भरा और उस प्यासे कुत्ते को पिलाया। जब प्यासे कुत्ते ने पिया और उसकी प्यास बुझी, अल्लाह ने उस फाहिशा औरत की जिंदगी के सब गुनाहों को माफ कर दिया। अब आप बताइए कि अगर एक औरत कुत्ते की प्यास का ख्याल करती है तो अल्लाह इस पर सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देते हैं। कोई बंदा प्यासे इंसान को पानी पिलाएगा या शरबत पिलाएगा, अल्लाह उसके गुनाह को माफ क्यों नहीं फरमाएगा? और बनी इसराइल की एक औरत थी जो तहज्जुद गुजार थी, सारा दिन रोजा रखती थी, सारी रात तहज्जुद पढ़ती थी, बड़ी नेक औरत थी। उसका भी वाकया हदीस पाक में आया है। उस जमाने में रेफ्रिजरेटर तो होते नहीं थे तो खाने जो बच जाते थे लोग उनको खुला किसी ऊंची जगह पे रख देते थे। अब ऐसे वक्त में बिल्लियां वगैरह आती थीं और खाना खा लेती थीं। चुनाचे इस औरत ने दूध रखा कहीं चंद मर्तबा, एक बिल्ली आती थी और दूध पी लेती थी। अब इस औरत को बड़ा गुस्सा था कि मैं दूध रखती हूं और ये बिल्ली आती है मेरा दूध पी लेती है। उसने नियत की कि अगर मैंने इस बिल्ली को पकड़ लिया ना तो मैं इसको बहुत सजा दूंगी। चुनाचे एक दिन उसने बिल्ली को पकड़ लिया। अब बिल्ली को जब पकड़ लिया तो उसने उसे पिंजरे में बंद कर दिया और घर के सब लोगों को मना कर दिया कि इसको कुछ नहीं खाना पीना देना। औरत ने कहा कि मैं इसको सजा दूंगी कि इसने मेरा दूध इतनी मर्तबा क्यों पिया है। चुनाचे उसने बिल्ली को दो चार दिन भूखा रखा। अल्लाह की शान देखें कि बिल्ली चंद दिन भूखी रही तो वो मर गई। हदीस पाक में आता है जब बिल्ली फौत हो गई अल्लाह ने उस औरत के लिए जहन्नम जाने का फैसला फरमा दिया कि तूने बिल्ली को भूखा प्यासा रखा اب اس کے بدلے میں بھی تجھے جہنم کی بھوک اور پیاس پلاؤں گا. اب اگر ایک تہجد گزار اور روزے دار عورت کو بلی پر ظلم کرنے پہ سزا مل سکتی ہے تو ہم اگر انسانوں پہ ظلم کریں گے تو ہمیں کتنی سزا ملے گی. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انسانوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کریں اور جانداروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کریں. اب یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, اللہ نے ہر چیز کے اوپر احسان کو لکھ دیا ہے, بھلائی کو فرض کر دیا ہے. یعنی مسلمان جو ہے نا وہ ہر کام میں بھلائی کو پریفر کرے, بھلائی کو مقدم رکھے. چنانچہ فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ, اگر تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو. یعنی اگر جانور کو قتل کرنا ہے تو ایسے نہیں کر سکتے کہ جی اس کو جو ہے وہ گرم پانی کے اندر ڈال کے مرغی کو جلد اتار دو اور مار دو, نہیں, اس کو چھری سے ذبح کرو جو صحیح طریقہ ہے تاکہ اس کی جان نکل جائے, پھر بے شک اس کی کھال اتارتے رہو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ, اور اگر تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, اور تم میں سے ایک بندہ جو ذبح کرنا چاہتا ہے اپنی چھری کو تیز کر لے. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, اور اپنے جانور کو آرام سے رکھے. تو جانور کو جب تک ذبح نہیں کرنا اس وقت تک اس کو آرام سے رکھو, اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اور ذبح کرنا ہے تو کند چھری سے ذبح نہ کرو کہ جانور کو تکلیف زیادہ ہو, تکلیف زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اب بتائیے کہ نبی علیہ السلام نے جب جانوروں کے ساتھ بھی ایسا اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ نے انسانوں کے ساتھ کتنا اچھا اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہوگا. معاذ ابن جبل عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنتا, اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو, اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو. وتبع السیئة الحسنة تمحها, اور اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو, نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے. وخالق الناس بخلق حسن, اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اس میں نبی علیہ السلام نے تین باتیں سمجھائی ہیں. سب سے پہلی بات کہ اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو, یہ ڈر دل میں رکھو, کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی میری بات کو نہیں سن رہا میرا رب تو میری بات کو سن رہا ہے نا. تو اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو, پہلی بات. اور دوسری بات کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو, نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے. اچھا, شیطان اس کا بڑا فائدہ اٹھاتا ہے. میرے پاس ایک طالب علم آیا پچھلے سال پرچی لکھ کے, جی میں مدرسے سے واپس جا رہا ہوں. تو میں حیران ہوا, چوتھے یا پانچویں درجے کا طالب علم تھا. میں نے پوچھا بھائی کیوں گھر واپس جا رہے ہو؟ او جی میں آیا ہوں علم پڑھنے کے لیے, اور میری تو نگاہ بھی کنٹرول میں نہیں, زبان بھی کنٹرول میں نہیں, اور میں دوسروں کی چیزیں بغیر اجازت پہ استعمال کرتا ہوں, تو ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ پھر میں نے اسے سمجھایا, میں نے کہا دیکھو پڑھنے کا فائدہ تو اپنی جگہ ہے, رہ گئی یہ عادتیں ٹھیک ہونا, تو نیک صحبت میں رہ کے عادتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. اب اصل وجہ کیا تھی کہ شیطان اس کو پڑھنے سے روکنا چاہتا تھا, تو اس نے اس کے دل میں ڈالا کہ اب تم اگر غیبت کرتے ہو, بدنظری کرتے ہو, تو تمہارے پڑھنے کا کیا فائدہ, پڑھائی بھی چھوڑو تاکہ پکے جاہل بن جاؤ اور پھر کبائر میں زندگی گزارو, بلکہ مرتے وقت تمہارا ایمان بھی سلب ہو جائے. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھیں بھائی اگر آپ سے یہ غلطی ہو جاتی ہے نا تو آپ اپنے اوپر اس کی سزا معین کریں کہ اگر میں نے کسی کا دل دکھایا تو میں 100 نفل پڑھوں گا, اگر میں نے بغیر اجازت چیز استعمال کی میں اتنے نفل پڑھوں گا, میں اتنے پڑھوں گا, میں اتنے پڑھوں گا. ایک ہفتہ بھی نہیں لگا, ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی سارے گناہ چھوٹ گئے. کہنے لگا جی کہ نفل پہ بڑا بوجھ تھا 100-200 نفل پڑھنے, تو میں نے کہا کہ میں کیوں گناہ کرتا ہوں, میں گناہ نہیں کروں گا. تو نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ گناہ سرزد ہو جائے تو اندہ انسان دوڑ دوڑ کے نیکی کرے تاکہ وہ نیکی اس کے گناہوں کی ظلمت کو ختم کر دے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. جیسے صابن میل کچیل کو مٹا دیتا ہے, نیکی صابن کی مانند ہے جو گناہوں کی میل کچیل کو دور کر دیتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں 3 باتیں سکھائیں. پہلی بات, اللہ سے ڈرو جہاں بھی ہو. دوسری بات, اگر گناہ ہو جائے تو نیکی دوڑ کے کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی ظلمت کو ختم کر دے. اور تیسری بات, نبی علیہ السلام نے فرمایا خالق الناس بخلق حسن, کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ جو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے نا, یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنم خلقا, کہ سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اچھا, اس کا تعلق عادات کے ساتھ بھی ہے, تربیت کے ساتھ بھی ہے. ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے ظاہر میں داڑھی منڈے ہوتے ہیں مگر بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں, وہ زیادہ نیک ہوتے ہیں بنی تیل تو داڑھی والے کے, جس سے داڑھی دیکھنے کا تو رکھ لی مگر رف اینڈ ٹف ہوتا ہے اور لوگوں کے دل دکھاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرتا ہے. ایسا بندہ اللہ کو کبھی پسند نہیں آتا. سیدہ صدیقہ اللہ نے فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لوگوں کے دل اپنے اخلاق سے فتح کر لیے تھے. فتحت المدینہ تو بالاخلاق. ایک مرتبہ جرمی ہیمبرگ ایئرپورٹ کے اوپر مجھے ایک دہریہ مل گیا. اب ٹائم تو تھوڑا تھا اور میں جان چھڑانا چاہتا تھا, مگر وہ بھی میڈیکل ڈاکٹر تھا اور دہریہ تھا, اس کو بڑا مان تھا اپنی تھیوری پہ. تو وہ میرے پیچھے پڑ گیا, جی خدا نہیں, خدا موجود نہیں, خدا موجود نہیں. میں نے بڑا جان چھڑانے کی کوشش کی مگر اسے نہیں چھوڑی. تنگ آ کے وہ مجھے کہنے لگا آپ کو پتا ہے اسلام کیسے پھیلا؟ میں نے کہا ہاں اسلام کا پتا ہے مجھے کیسے پھیلا. کہنے لگا کہ چند جنگجو مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئے تھے اور انہوں نے تلوار کے زور پہ پورے دنیا میں اسلام پھیلا دیا. چند جنگجو سے مراد اس کی مراد تھی خالد بن ولید لانو, حضرت حمزہ لانو اور اکرمہ لانو, جو بہادر حضرات تھے, نوجوان تھے, ان کا نام لے رہا تھا. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو چند جنگجو نبی علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے تھے ان کو کس تلوار نے جمع کیا تھا؟ اب جب میں نے اس سے یہ پوچھا تو وہ میرا منہ دیکھنے لگا, کہتے ہیں جی کہ وہ تو مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کے اخلاق سے متاثر ہو کے قریب آئے تھے. میں نے کہا یہ اخلاق کی تلوار تھی جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا تھا. اور واقعی ایسا ہی ہوا. 2 واقعہ سناتا ہوں. ایک واقعہ, ایک دیہاتی آدمی آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا رہا, پھر جب محفل ختم ہوئی تو وہ مسجد سے اٹھا اور جو مسجد کا باہر سین تھا نا وہاں اس کو پیشاب کرنے کی ضرورت تھی تو اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. دیہاتی بندے جہاں چاہتے ہیں ایک طرف منہ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب صحابہ کرام نے اسے منع کیا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو منع کر دیا کہ تم اس کو ڈسٹرب مت کرو. اب جب اس بندے کی ضرورت پیش ہو گئی تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی علیہ السلام نے اسے جھڑکا نہیں, نبی علیہ السلام نے اسے مارا نہیں, نبی علیہ السلام نے اس کو بے عزت نہیں کیا, بلکہ اس کو پیار سے سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اور اللہ عظمت والے ہیں, ہمیں اللہ کے گھر کو پاک رکھنا چاہیے, یہاں پر پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تب اس نے ریلائز کیا, اوہو مجھ سے تو اتنی بڑی غلطی ہو گئی. اب وہ شرمندہ بھی تھا مگر نبی علیہ السلام نے اس کو پیار دیا, محبت دی, اور اس کو اچھا کھانا کھلایا اور اس کو روانہ کیا. اب جب رخصت ہونے لگا تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے پاس سواری نہیں تھی, وہ پیدل جا رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا اور اس کو سواری بھی دی, یہ میرا اونٹ لے لو اور سواری پہ اپنے گھر جاؤ. اب وہ بندہ سواری پہ سوار ہو کے چل پڑا. اب سوچ رہا تھا کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی اور نبی علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں, بے عزت بھی نہیں کیا, اور میرے ساتھ رخ بھی نہیں بدلا, اور الٹا مجھے سواری دی کہ میں اپنے گھر عزت کے ساتھ واپس جاؤں. اس کا دل اتنا متاثر ہوا کہ وہ اپنے گاؤں پہنچا, اور اس نے گاؤں پہنچنے کے لیے یعنی گاؤں جب پہنچنے کے قریب ہوا تو اپنے رشتہ داروں کو آواز دینی شروع کر دی, اے فلاں اے فلاں اے فلاں. لوگ حیران تھے, اس کو کیا ہو گیا, کیوں اتنی اونچی اونچی آواز دے رہا ہے؟ تو کسی نے پوچھا کہ کیوں اتنی اونچی آواز دے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آج میں نے ایک ایسے بندے کو دیکھا ہے کہ اس کے سامنے میں نے اتنی بڑی غلطی کر لی, اس نے مجھے شرمندہ نہیں کیا, اس نے مجھے بے عزت نہیں کیا, اس نے میرے ساتھ رخ نہیں بدلا, بلکہ اس نے مجھے پیار دیا, محبت دی, کھانا بھی کھلایا, اور جب میں وہاں سے آنے لگا تو مجھے سواری بھی دی پہننے کی. اس آدمی کی اس بات کو سن کے قبیلے والوں نے کہا کہ اچھا پھر ہمیں بھی کسی دن لے جانا, ہم اس بندے سے ملیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے سارے قبیلے کے لوگ مدینہ طیبہ آئے اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا. تو اس طرح اخلاق کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے دلوں کو فتح کر لیا تھا. ایک اور واقعہ ہے, ایک عیسائی قافلہ تھا مدینے کے قریب, اس نے پڑاؤ ڈالا. اب نبی علیہ السلام کوہ احد کی طرف جا رہے تھے. جبل احد کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو دیکھا. قافلے کے ایک بندے کے پاس اونٹ تھا جو بڑا اچھا تھا, تو نبی علیہ السلام کو پسند آ گیا. نبی علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا یہ آپ کا اونٹ ہے؟ اس نے کہا جی میرا اونٹ ہے. فرمایا بھی بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں. کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا میں فرض کرو 2000 درہم میں دوں گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی دیکھو میں تو جبل احد کی طرف ویسے ہی جا رہا تھا, خریداری کے لیے نہیں نکلا تھا, اونٹ پسند آ گیا تو میں نے آپ سے سودا طے کر لیا. اب اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں اونٹ لے جاتا ہوں اور میں اس کے پیسے آپ کو بھجوا دوں گا. اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام اس اونٹ کو لے کر مدینہ طیبہ آ گئے. جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ آ گئے تو قافلے میں ایک اور بندہ کہنے لگا کوئی اس بندے کا نام جانتا ہے؟ ان کا جی نہیں. کوئی اس کا گھر کا مکان کا ایڈریس جانتا ہے؟ نہیں. بھئی ہمیں کون کیا پتا کون بندہ ہے جو لے کے چلا گیا اور پیچھے کوئی نشان بھی نہیں چھوڑ گیا. اب لوگوں کے اندر ذرا ڈسکشن شروع ہو گئی کہ ایک بندہ ہمارا اونٹ لے گیا ہے اور ہمیں تو اس کے نہ نام کا پتا نہ گھر کا پتا, ہمیں کیا پتا وہ پیسے دے گا بھی یا نہیں دے گا. تو اتنے میں جو سردار تھا نا قافلے کا وہ بھی آ گیا. اس نے بھی پوچھا بھئی مسئلہ کیا بنا ہے؟ اس کو مسئلہ بتایا گیا. اس نے کہا کہ کوئی بندہ ہے جو گارنٹی کرے کہ وہ پیسے واپس دے گا؟ لوگوں نے کہا جی کوئی بندہ بھی گارنٹی نہیں کرتا چونکہ اس کو کوئی نہیں جانتا. اتنے میں جو امیر تھا نا لشکر کا, اس کی جو بیوی کا خیمہ تھا اس کے اندر سے بیوی نے آواز دی. تو امیر نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے, کیا چلا رہی ہو, کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ جب وہ بندہ آیا اور اونٹ کو خرید رہا تھا تو میں نے خیمے کے سوراخ میں سے اس بندے کا چہرہ دیکھا ہے. میں عیسائی عورت ہوں مگر میں نے اتنا خوبصورت اور پرسکون چہرہ کبھی نہیں دیکھا. میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ بندہ ضرور پیسے واپس بھیجے گا. آپ اندازہ کیجئے ایک عیسائی عورت گواہی دیتی ہے کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, وہ بندہ وعدہ کر کے گیا ہے وہ یقیناً پیسے واپس بھیجے گا. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ دو صحابی ایک بڑا جو ہے نا وہ تھیلا سا لے کے نا کھجوروں کا وہ بھی آئے اور 2000 درہم بھی لے کے آئے. کافلے والوں سے پوچھا کہ جی ایک آدمی نے اونٹ بھیجا تھا ہمارے آقا اور سردار کو تو ہمارے آقا اور سردار نے اس کے پیسے بھجوائے ہیں. اب اونٹ کے مالک نے 2000 واپس لے لیے. تو امیر لشکر نے پوچھا کہ یہ کھجوریں کس لیے؟ اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کافلے والے آئے ہیں, انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے, یہ ہمارے پڑوسی ہیں اور ہمارے اوپر ان کا حق ہے, یہ جاؤ میری طرف سے کافلے والوں میں تقسیم کر دو. اب کافلے کے لوگوں نے کھجوریں بھی کھائیں اور حیران بھی ہوئے کہ اتنا بھی وعدے کا کوئی پکا ہوتا ہے. چنانچہ کافلے کے امیر نے فیصلہ کیا ہم سب جائیں گے اور اس بندے کو دوبارہ ملیں گے. وہ پورا کا پورا عیسائیوں کا قافلہ مدینے آیا اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گیا. تو اللہ نے اسلام کو نبی علیہ السلام کے مبارک اخلاق کے صدقے پھیلایا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وخالق الناس بخلق حسن, اور تم انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندے کے نام اعمال میں نیکیوں کو ڈالا جائے گا نا, جب میزان کے پلڑے میں بندے کی نیکیوں کو ڈالا جائے گا تو حسن خلق اچھے اخلاق جو ہے نا یہ سب سے بھاری نیکی ہوگی جو انسان کے نام اعمال میں جائے گی اور بندے کو بڑی خوشی ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ شکل و صورت تو بڑی صوفیوں والی بنا لیتے ہیں مگر ان کے اخلاق بہت برے ہوتے ہیں. ان کی ماں سے پوچھو, بہن سے پوچھو, بیوی سے پوچھو تو وہ توبہ توبہ کرتی ہیں. اتنی سخت طبیعت ہے, فوراً گالی نکالنا شروع کر دیتے ہیں, فوراً جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور برا سلوک کرتے ہیں. اب ایسے لوگ جو برا سلوک کرتے ہیں یہ اللہ کی نظر میں اچھے لوگ نہیں ہوتے. اللہ کی نظر میں اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو حسن اخلاق والے ہوتے ہیں. چنانچہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خلق سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدخلقی سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. یہ 20 حدیث ہے. ابن مسعود لانا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من قلام النبوت الاولى, کہ لوگوں کے پاس جو اگلے پیغمبروں کے کلام میں سے تعلیمات کا کچھ حصہ رہ گیا وہ یہ ہے کہ اذا لم تستح فاصنع ما شئت, کہ جب تو بے شرم ہو جائے تو پھر جو تیرا جی چاہے کر. یعنی پہلے انبیاء کی تعلیمات میں سے جو حصہ رہ گیا وہ یہ تھا کہ ان انبیاء نے یہ کہا تھا کہ جب تم بے حیا بن جاؤ تو پھر جو چاہو کرو. تو واقعی بندے کے اندر حیائی تو اصل چیز ہوتی ہے جو اس کو برے کاموں سے روکتی ہے. جب بندہ بے حیا بن گیا پھر رکاوٹ کس کام کی. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ حیا والی نعمت مانگنی چاہیے. اللہ ہمیں بھی حیا عطا فرمائے اور ہمارے سب گھر والوں کو بھی حیا عطا فرمائے اور نیکی پاکیزگی کی زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تغلق الباب, اے بندے تم دروازے کو بند کر لیتے ہو, وہ ترخی سطر اور پردے اوپر چڑھا دیتے ہو, وہ تستحیی من الناس اور انسانوں سے حیا کرتے ہو, ولا تستحیی من الجلیل اور اللہ سے حیا نہیں کرتے, الذی لا تخفى علیہ خافیہ وہ ذات جس کے اوپر کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. تو ہم دروازے تو بند کر لیتے ہیں لیکن جس دروازے سے اللہ دیکھتا ہے اس دروازے کو بند نہیں کر سکتے. تو ہمیں اللہ کا ڈر دل میں رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حیا اور پاکیزگی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.